جمعہ 11 دسمبر، سیربین کے ساتھ عمر افریدی کا سلام۔ ترکمانستان، افغانستان، پاکستان اور بھارت کی مشترکہ گیس پائپ لائن پر کام شروع ہو رہا ہے۔ ایک ماہر نے اسے خطے میں جغرافیائی اور سیاسی تبدیلی کا پیش خیمہ قرار دیتے کہا،
افغانستان میں، پاکستان میں، انڈیا کے اندر وہ لوگوں کی تعداد بڑھے گی جو یہ کہیں گے نہیں بھائی ان ملکوں کو امن سے رہنا چاہیے، اگر یہ ملے تو دیکھیے ہماری زندگی میں روشنی زیادہ آ جاتی ہے۔
تفصیل خبروں کے بعد۔
یہ بی بی سی اردو سروس ہے، معصومہ ملک سے خبریں سنیے۔ پاکستان کے وزیر دفاع خواجہ محمد آصف نے کہا ہے کہ ترکمانستان سے افغانستان کے راستے پاکستان اور بھارت آنے والے گیس پائپ لائن منصوبے کے تحفظ کے لیے پاکستان طالبان پر اپنا اثر رسوخ استعمال کرے گا۔ بی بی سی سے بات کرتے ہوئے خواجہ آصف نے کہا کہ یہ منصوبہ پورے خطے کے مفاد میں ہے۔
کوئی بھی، چاہے وہ حکمران ہو افغانستان میں یا حکمرانوں کے خلاف لڑ رہا ہو، ان کو اگر اپنے ملک کا مفاد عزیز ہے تو اس کو کوئی ڈسٹرپٹ نہیں کرے گا۔ اس سے پاکستان کو بہت زیادہ فائدہ ہے، بہت زیادہ فائدہ ہے۔ ہم اپنے مفاد کے لیے جو بھی پازیٹیو رول ہم ادا کر سکتے ہیں جس میں افغانستان کا بھی فائدہ ہو، ہمارا بھی فائدہ ہو، اس خطے کا فائدہ ہو۔
ادھر پاکستان کے وزیر اعظم کے خارجہ امور کے مشیر سرتاج عزیز نے کہا ہے کہ افغانستان میں امن اور استحکام کے لیے ایک اسٹیئرنگ کمیٹی بنائی جائے گی جس میں پاکستان اور افغانستان کے علاوہ چین اور امریکہ کے نمائندے بھی شامل ہوں گے۔ حارف ایشیا کانفرنس کے بعد آج قومی اسمبلی میں پالیسی بیان دیتے ہوئے انہوں نے کہا کہ افغانستان میں امن کی بحالی کا واحد راستہ صرف مذاکرات ہیں اور افغان حکومت نے اس پر اپنی رضامندی ظاہر کی ہے۔ ادھر افغانستان کے دارالحکومت کابل کے مرکز میں سیکیورٹی حکام کے مطابق ایک کار بم دھماکہ ہوا ہے۔ افغان میڈیا نے خبر دی ہے کہ یہ حملہ اسپین کے سفارت خانے کے قریب ہوا ہے۔ بعض اطلاعات کے مطابق دھماکے کے بعد علاقے میں فائرنگ کی آوازیں بھی سنی گئی ہیں۔ وزارت داخلہ کے ایک اہلکار نے بی بی سی کو بتایا ہے کہ اب تک حملے میں کسی جانی نقصان کی اطلاع نہیں، تاہم تفصیلات ابھی موصول ہو رہی ہیں۔ پاکستانی فوج کا کہنا ہے کہ پاکستان نے آج زمین سے زمین پر مار کرنے والے بیلسٹک میزائل شاہین سوئم کا کامیاب تجربہ کیا ہے۔ بری فوج نے اپنے ایک بیان میں کہا ہے کہ اس تجربے کا مقصد اس بیلسٹک میزائل کو ڈیزائن اور تکنیکی حوالوں سے جانچنا تھا۔ پاکستان کے صوبے سندھ میں انسداد دہشت گردی کی عدالت نے سابق وفاقی وزیر ڈاکٹر عاصم حسین کو قومی احتساب بیورو کے حوالے کر دیا ہے۔ پولیس نے عدالت کو بتایا ہے کہ ان پر عائد دہشت گردی کے مقدمات کی کوئی حقیقت نہیں ہے، جس کے بعد انہیں دہشت گردی کے الزام سے بری کرتے ہوئے عدالت نے یہ حکم بھی صادر کیا ہے کہ نیب کے علاوہ کسی اور ادارے تک ان کی رسائی نہیں ہوگی۔ بعد ازاں قومی احتساب بیورو نے انہیں نیب کی عدالت میں پیش کر کے 7 روزہ جسمانی ریمانڈ بھی حاصل کر لیا ہے۔ بھارت میں کولکاتہ کی ایک عدالت نے 3 برس قبل ایک خاتون کے ساتھ اجتماعی ریپ کے جرم میں 3 قصورواروں کو 10-10 برس قید کی سزا سنائی ہے۔ دلی سے شکیل اختر۔
کولکاتہ کی سیشن عدالت نے 2 بچوں کی ماں سدھر جارڈن کے اجتماعی ریپ کے جرم میں رومان خان، نصیر خان اور سمیت بجاج کو 10-10 برس کی قید کی سزا دی ہے۔ عدالت نے ان تینوں مجرموں پر 1,00,000 روپے کا جرمانہ بھی عائد کیا۔ 5 فروری 2012 کو مجرموں نے کولکتہ کے پارک اسٹریٹ علاقے میں 37 سالہ سوزیٹ سے ایک نائٹ کلب میں دوستی کر لی تھی اور بعد میں اسی رات ایک چلتی کار میں ان کے ساتھ اجتماعی جنسی زیادتی کی واردات کی گئی۔
پیرس میں عالمی حدت کے سدے باب کے لیے جاری عالمی کانفرنس میں فرانسیسی وزیر خارجہ لوراں فیبیوس نے امید ظاہر کی ہے کہ موسمیاتی تبدیلیوں سے نمٹنے کے لیے نئے عالمی معاہدے پر کل تک اتفاق رائے ہو جائے گا۔ اقوام متحدہ کے جنرل سیکرٹری بان کی مون نے خبردار کیا ہے کہ اب بھی کئی مسائل حل طلب ہیں۔ کانفرنس کے شرکا پہلے ہی اس بات پر اتفاق کر چکے ہیں کہ کرۂ ارض کے درجۂ حرارت میں اضافے کو زیادہ سے زیادہ 2 ڈگری تک محدود رکھنا خطرے سے 2-4 ریاستوں کو محفوظ رکھنے کے لیے کافی نہیں ہے۔ کینیڈا کا پہلا فوجی طیارہ شامی پناہ گزینوں کو لے کر ٹورانٹو پہنچا ہے۔ آباد کاری منصوبے کے تحت رواں ہفتے قریباً 300 شامی کینیڈا پہنچیں گے۔ شمائلہ خان۔
کینیڈا کے نئے وزیر اعظم جسٹن ٹروڈر نے طیارے کے 136 مسافروں کا خیر مقدم کرتے ہوئے کہا کہ ان کے ملک نے دنیا کو دکھایا ہے کہ کھلے دل کا مظاہرہ کیسے کیا جاتا ہے۔ کینیڈین فوج سینکڑوں کی تعداد میں شامی پناہ گزینوں کو اردن سے ٹورانٹو منتقل کر رہی ہے۔ کینیڈا کی 9 منتخب لبرل حکومت نے فروری کے آخر تک 25,000 پناہ گزینوں کو ملک میں پناہ دینے کا عندیہ دیا ہے۔ اس معاملے میں کینیڈا کا موقف امریکہ سے بالکل مختلف ہے۔ امریکہ ان پناہ گزینوں کو ملک میں جگہ دینے سے گریزاں ہے۔
روسی صدر ولادیمیر پوتن کہتے ہیں کہ وہ شدت پسند تنظیم دولت اسلامیہ کے خلاف لڑائی میں شامی حکومت اور حکومت مخالف فری سیرین آرمی دونوں ہی کی مدد کر رہے ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ 4 صوبوں میں دولت اسلامیہ کے خلاف FSA کی کاروائیوں میں 5,000 روسی فوجی بھی حصہ لے رہے ہیں۔ انگلینڈ کی چیف میڈیکل آفیسر ڈیمسلی نے خبردار کیا ہے کہ خواتین میں موٹاپا نہ صرف ان کی اپنی صحت کے لیے بلکہ آنے والی نسل کے لیے بھی خطرہ ہے. تابندہ کو کب
ڈیمسلی نے خواتین کی صحت سے متعلق اپنی سالانہ رپورٹ میں کہا ہے کہ موٹاپے سے نمٹنا ایک قومی ترجیح ہونی چاہیے تاکہ خواتین صحت مند اور فعال زندگی گزار سکیں. انہوں نے کہا کہ خوراک کی صنعت کو اس سلسلے میں کچھ کرنا ہوگا ورنہ اسے شوگر ٹیکس کا سامنا کرنا ہوگا.
یہ بی بی سی اردو سروس ہے.
پشاور کے آرمی پبلک اسکول پہ حملے کے بعد دہشت گردی کے خلاف قومی لائحہ عمل بنا. سال گزرا, پولیس اور دوسری سویلین سیکیورٹی فورسز کی حالت میں کوئی بہتری آئی؟
وہ اتنا ڈسپلن نہیں ہے جتنا ڈسپلن ہونا چاہیے.
اور اس کے اندر ان پٹ ہے افواج پاکستان کی.
حالات حاضرہ کا پروگرام سیربین آپ بی بی سی کی اردو نشریات میں سن رہے ہیں. افغانستان کے دارالحکومت کابل میں زوردار دھماکے کی گونج, کلائمیٹ چینج پر پیرس میں جاری کانفرنس میں توسیع, ان کے علاوہ ہفتہ وار فیچر کھیل کے میدان سے اور دیگر موضوعات بھی پروگرام کا حصہ ہیں. سیربین کے آغاز میں یہ خبر کہ پاکستان کے وزیر دفاع خواجہ محمد آصف کا کہنا ہے کہ ترکمانستان سے افغانستان کے راستے پاکستان اور بھارت آنے والی گیس پائپ لائن کی حفاظت کے لیے حکومت پاکستان افغان طالبان پر اپنا اثر و رسوخ استعمال کرے گی. تاپی کے نام سے مشہور گیس پائپ لائن کے اس منصوبے پر تعمیر کا کام اتوار کو شروع ہوگا. منصوبے کی اہمیت کے پیش نظر ترکمانستان میں افتتاحی تقریب میں پاکستانی اور بھارتی وزرائے اعظم بھی شریک ہوں گے. تفصیل کے ساتھ اسلام آباد سے نامہ نگار محمد آصف فاروقی.
10 ارب ڈالر کی لاگت سے بننے والی 1700 کلومیٹر طویل اس پائپ لائن کو 2 سال میں مکمل ہونا ہے. یہ پائپ لائن ابتدائی طور پر 27 ارب مکعب میٹر سالانہ گیس فراہم کر سکے گی, جس میں سے 2 ارب افغانستان اور 12.5 ارب مکعب میٹر پاکستان اور بھارت حاصل کریں گے. پاکستانی وزیر دفاع نے کہا کہ اس منصوبے میں شامل تمام ملکوں کے لیے یہ بہت اہم ہے کیونکہ یہ منصوبہ صرف ایک پائپ لائن تک محدود نہیں ہے.
یہ ایک ملٹی پرونگڈ پروجیکٹ ہے. یہ پائپ لائن کے ساتھ ٹرانسمیشن لائنز بھی بنیں گی, اس طرح ریلوے بھی بنے. تو کنٹریز ان دا ریجن دے آر لوکنگ فارورڈ ٹو greater connectivity between Central Asian and South Asian countries.
خواجہ آصف نے کہا کہ افغانستان کے جن علاقوں سے اس پائپ لائن نے گزرنا ہے وہاں امن و امان کی صورتحال نسبتاً بہتر ہے. ان کا کہنا تھا کہ انہیں یقین ہے کہ اس منصوبے کو شدت پسندوں سے خطرہ نہیں ہوگا کیونکہ یہ منصوبہ افغانستان کے لیے بھی بہت اہم ہے, اس لیے کوئی بھی افغان فریق اس منصوبے کی مخالفت نہیں کرے گا. انہوں نے 90 کی دہائی میں اسی نوعیت کے ایک منصوبے کی مثال دیتے ہوئے کہا کہ اس وقت افغانستان میں برسر اقتدار طالبان نے امریکی کمپنی یونیکال کے ذریعے بننے والی گیس پائپ لائن کے تحفظ کی ضمانت دی تھی.
لیکن جن علاقوں سے یہ گزر رہی ہے وہ ریلیٹیولی پرامن ہے, اور میرا خیال ہے تمام فریق افغانستان میں بھی چاہیں گے کہ یہ ایک افغانستان کی بھی اکانومی جو ہے اس کی ریوائول کا مسئلہ ہے. تو کوئی بھی چاہے وہ حکمران ہو افغانستان میں یا حکمرانوں کے خلاف لڑ رہا ہو, ان کو اگر اپنے ملک کا مفاد عزیز ہے تو اس کو کوئی ڈسٹرپٹ نہیں کرے گا.
پاکستانی وزیر دفاع نے کہا کہ پاکستان میں توانائی کے بحران کے پیش نظر اس منصوبے کی اہمیت بہت بڑھ جاتی ہے. اس کے علاوہ ملک میں بیرونی سرمایہ کاری کے باعث بھی اس منصوبے کو پاکستان میں غیر معمولی اہمیت حاصل ہے. اس سوال پر کہ پاکستان اس پائپ لائن کو تحفظ دینے کے لیے کیا افغانستان میں متحرک گروہوں خاص طور پر طالبان شدت پسندوں پر اپنا اثر و رسوخ استعمال کرے گا, وزیر دفاع کا کہنا تھا,
ضرور استعمال کریں گے. ہم اپنے مفاد کے لیے جو ہے وہ ایک جو بھی پازیٹیو رول ہم ادا کر سکتے ہیں جس میں افغانستان کا بھی فائدہ ہو, ہمارا بھی فائدہ ہو, اس خطے کا فائدہ ہو. الٹیمیٹلی یہ گیس جو ہے اگر انڈیا کو ضرورت ہوگی تو وہاں بھی جانی ہے. تو میرا خیال ہے کوئی اپوزیشن نہیں ہوگی, یو نو مے بی, میں نہیں سمجھتا کہ کوئی اس کو کوئی خطرہ ہوگا. یہ مکمل ہونا چاہیے 2018 نہیں تو 19 میں مکمل ہو جائے گا, لیکن مکمل ہوگا. اس سے پاکستان کو بہت زیادہ فائدہ ہے, بہت زیادہ فائدہ ہے.
اس منصوبے کے بروقت مکمل ہو جانے کے بارے میں ایک سوال کے جواب میں پاکستانی وزیر دفاع نے کہا کہ اس منصوبے میں مکمل تو ضرور ہونا ہے لیکن کچھ تاخیر ممکن ہے. یاد رہے کہ پاکستان میں گیس کی شدید قلت ہے اور آج کل سردیوں کے موسم میں صنعتوں کو گیس کی فراہمی بالکل بند, جبکہ گھریلو صارفین کو گیس کی لوڈ شیڈنگ کا سامنا ہے. آصف فاروقی، بی بی سی اسلام آباد.
اور عام آدمی کے نقطۂ نظر سے یہاں چند بنیادی سوال، مثلاً اس گیس پائپ لائن سے پاکستان اور افغانستان اور بھارت کے عام شہریوں کو براہ راست کیا فائدہ ہوگا؟ کیا ہر جگہ گیس سستے داموں ملے گی؟ کیا بجلی سستی اور زیادہ ہو جائے گی؟ کیا خطے کے عوام کی کایا پلٹ جائے گی؟ اسی طرح کے دوسرے سوالات پر میں نے بات کی دلی میں خطے کے توانائی کے امور پر دسترس کے حامل تجزیہ نگار نریندر تنیجا سے، اور ان سے پوچھا کہ تاپی بننے کے بعد کیا چولہے گیس سے جلیں گے؟
دیکھیے، سب سے بڑا عام آدمی کو فائدہ یہ ہوگا کہ اس کو ایک تو گیس ملے گی، گھر میں چولہا جلے گا، کھانا بنے گا، سستا بنے گا، پولوشن کم ہوگا، وہ اس سے ہوگا. اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ جو بجلی ہے وہ بن پائے گی. تمام جگہ بجلی نہیں پہنچ پاتی ہے، تو ان گھروں میں بجلی پہنچ پائے گی. جہاں دو چار گھنٹے دن میں آتی ہے، شاید وہاں 7-8 گھنٹے آنا شروع ہو جائے، اور اگر گیس کی سپلائی زیادہ ہو جاتی ہے تو شاید 24 گھنٹے آنا شروع ہو جائے. کل ملا کر کے عام آدمی کی زندگی ہے وہ انرجی کے آس پاس گھومتی ہے، اور اس میں اس کا بہت بڑا ایک رول یہ پلے کرے گی. اور دوسرا اس کے ساتھ ساتھ کیا ہے کہ یہ پیپی پائپ لائن ایک ایسی پائپ لائن ہے جو خالی پائپ لائن نہیں ہے اور وہ خالی گیس نہیں ہے. اگر اس کو موقع دیا جاتا ہے تو پورے ساؤتھ ایشیا کی جو سیاست ہے اس کو بدلنے کی اس پائپ لائن میں دم ہے. ایک تو لوگوں کی زندگی بہتر کرے گی، لیکن اس کی سب سے بڑی بات ہے کہ جو پچھلے 50 سال کے اندر انڈیا، پاکستان، افغانستان کے حکمران نہیں کر پائے، سیاست نہیں کر پائی، یہ پائپ لائن وہ کام کرنے کا دم رکھتی ہے. کیونکہ اس پائپ لائن میں وہ چیز ہے جس سے کہ اسٹیک ہولڈر کی جو کنسٹیٹوئنسی ہے وہ بڑھے گی. افغانستان میں، پاکستان میں، سب جگہ انڈیا کے اندر وہ لوگوں کی تعداد بڑھے گی جو یہ کہیں گے نہیں بھائی ان ملکوں کو امن سے رہنا چاہیے. اگر یہ ملے تو دیکھیے ہماری زندگی میں روشنی زیادہ آ جاتی ہے، ہماری کچن کے اندر گیس زیادہ آ جاتی ہے. تو یہ اس کے اندر وہ چیز ہے، وہ میسج دینے کی طاقت ہے اور ساتھ میں زندگی کو بدلنے کی طاقت ہے، خاص طور سے عام آدمی کی. تو مجھے لگتا ہے کہ اس کے اندر جو ہے یہ ایک بہت اچھا ایک قدم بنتا ہے. دیکھیے جو سیاستدان لوگ ہیں، پیسے والے لوگ ہیں، چاہے وہ بھارت میں ہو، پاکستان میں ہو، افغانستان میں ہو، ان کو بجلی بھی ملتی ہے اور ان کو گیس بھی ملتی ہے اور ان کا کھانا بھی اچھا بنتا ہے. لیکن جو سفر کرتا ہے وہ ایک عام آدمی کرتا ہے. تو اس میں وہ طاقت ہے جو عام آدمی کی زندگی بدل سکتی ہے. اور ساتھ میں افغانستان کو جتنی رائلٹی ملے گی، پاکستان کو جتنی رائلٹی کا پیسہ ملے گا اس کے علاوہ.
اچھا یہ بتائیے کہ ٹاپی پائپ لائن کے منصوبے میں تعمیراتی جو کنسٹرکشن کے کاسٹ ہے، اخراجات ہیں، وہ کون اٹھا رہا ہے، کس طرح اٹھا رہا ہے، اور کون سی کمپنیاں اسے تعمیر کر رہی ہیں؟
دیکھیں یہ اس کے پورے، یہ پہلی بات تو یہ سمجھنے کی، یہ پروجیکٹ کافی حد تک، جس کو بہت آگے باہر نکل کے نہیں آتا، یہ جی ٹو جی پروجیکٹ ہے، مطلب گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ پروجیکٹ ہے. اس میں پاکستان کی گورنمنٹ، افغانستان کی گورنمنٹ، ترکمینستان کی گورنمنٹ اور بھارت کی گورنمنٹ، یہ لوگ لگے ہوئے ہیں. کل لاگت لگ بھگ آنے والی 900+ بلین ڈالر. لیکن اگر آپ اس پروجیکٹ کا سائز دیکھیں اور یہ دیکھیں یہ 30 سال تک لگاتار اس سے گیس آتی رہے گی، تو یہ کوئی بہت بڑا انویسٹمنٹ نہیں ہے. لیکن جو میری تھوڑی سی فکر ہے، میری فکر یہ ہے کہ ایک تو گیس کی قیمت کیا ہوگی، اس کو لے کر کے ابھی تھوڑا مسئلہ طے ہونا ہے، وہ جلدی ہونا چاہیے. دوسرا، وہ لوگ جو نہیں چاہتے یہ پائپ لائن بنے، جس میں کچھ طالبان کے لوگ بھی شامل ہیں، مجھے یہ بھی ہے کہ کہیں ان کی طرف ان کی آوازیں کچھ لوگ انویسٹر جو ہیں وہ زیادہ نہ سننے لگے. وہ لوگ جو پیسہ لگانے والے ہیں، بینک وغیرہ ہیں، وہ زیادہ نہ سننا، اس کو زیادہ توجہ نہ دیں. تو اچھا، مشکلیں تو تھوڑی آئیں گی. سیکیورٹی کی بات ہوگی، بھائی پائپ لائن پہ جو طالبان خوش نہیں ہے وہ اس کو اڑا سکتے ہیں، اس طرح کی اور بھی پریشانی آ سکتی ہے. لیکن میرا ماننا ہے کہ اگر جو ہے بھارت، پاکستان، افغانستان تھوڑا مل کے کام کریں تو اس پریشانی کو تو ڈیل کیا جا سکتا ہے. ایک اچھی خبر ساتھ میں یہ بھی ہے کہ چین نے بھی کہا ہے کہ وہ اس پروجیکٹ کے اندر پیسہ لگانا چاہتا ہے، رشیا نے بھی کہا ہے وہ اس میں دلچسپی رکھتا ہے. اگر چین اور رشیا بھی اس میں شامل ہوتے ہیں تو پھر مجھے لگتا ہے اس کی جو سیکیورٹی آسپیکٹ ہے وہ اور مضبوط ہو جائے گا.
اچھا، ظاہر ہے اس کے آپ نے اتنے فائدے گنوائے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان، بھارت ہو یا افغانستان ہو، وہاں گیس انرجی کی شدید کمی ہے. پاکستان میں تو گیس اور بجلی دونوں ہی کی لوڈ شیڈنگ بھی ہو رہی ہے، اور اس کمی کو دور کرنے کے لیے اس پورے ریجن میں اور کون سے بین الاقوامی پائپ لائنز کے منصوبے ہیں؟
اس کے علاوہ دیکھیے کہ اس کے علاوہ اگر آپ پاکستان کی ضرورت دیکھیں گیس کی اور بھارت کی ضرورت کی گیس کی دیکھیں، تو جیسے یہ ٹیپی بن رہی ہے ایسی 2-3 پائپ لائن تو پاکستان کو ہی چاہیے اکیلے، اور بھارت کو تو کم سے کم ایسی 6 پائپ لائن چاہیے. تو جب دوسری پائپ لائن پہ بات ہو رہی ہے وہ ہے IPI، جس کو ایران، پاکستان، انڈیا پائپ لائن گیس بولتے ہیں. ایران جو ہے، ایران کے جو گیس ایکسپورٹنگ کارپوریشن کے مینیجنگ ڈائریکٹر ہے، وہ پچھلے دو دن پہلے دلی میں تھے, میری خود کی ان سے بات چیت ہوئی, تو وہ اس پائپ لائن سے بھی گیس ایکسپورٹ کرنا چاہتے ہیں انڈیا کو اور پاکستان کو. اور آنے والے دنوں کے اندر جو ہے رشیا کی جو گیس ہے وہ بھی انڈیا اور پاکستان کی طرف آ سکتی ہے.
جنوبی ایشیا میں توانائی کے امور کے ماہر نریندر تنیجا گفتگو کر رہے تھے تاپی گیس لائن کی افادیت پر. اور اب چلتے ہیں براہ راست کابل, جہاں سے ایک زوردار دھماکے کی اطلاعات موصول ہوئی ہیں. نامہ نگار سید انور ٹیلی فون لائن کے واسطے سے ہمارے ساتھ ہیں. سید انور, کیا تفصیل ہے آپ کے پاس؟
یہ حملہ تقریباً آدھے گھنٹے پہلے کابل شہر کے ایک اہم علاقہ شیرپور میں ہوا ہے. حملے کی دھواں دور سے دکھائی دیتا ہے. شیرپور کابل میں بہت اہم علاقہ ہے, جہاں کچھ اہم افغان حکام کے مکانات اور چند سفارت خانے اور متعدد گیسٹ ہاؤسز یہاں موجود ہیں. افغانستان کے وزارت داخلہ کے ترجمان صدیق صدیقی نے کہا ہے کہ ابتدائی معلومات یہ ہے کہ ایک کار بم دھماکہ ہوا ہے. ابھی تک اس حادثے کی جانی نقصان کے حوالے سے کوئی حتمی اطلاعات سامنے نہیں آیا ہے, لیکن علاقے میں نزدیک کچھ صحافی یہ بتا رہے ہیں کہ دھماکہ اسپین کے سفارت خانے کے قریب ایک گیسٹ ہاؤس پر ہوا ہے. اور یہ اطلاعات بھی ابھی تک افغان حکام کی جانب سے تصدیق نہیں ہوا ہے, لیکن طالبان نے اس حملے کی ذمہ داری قبول کی ہے اور ایک شارٹ میسج میں کہا ہے کہ ان کے افراد نے ایک گیسٹ ہاؤس پر حملہ کیا ہے.
سید انور, افغانستان سے یہ بھی خبر مل رہی ہے کہ کسی غیر ملکی خاتون نے خود کش حملہ کیا ہے, یہ حملہ کہاں ہوا؟
یہ حادثہ صوبے ننگرہار میں پیش آیا ہے. ننگرہار گورنر کے ترجمان نے کہا ہے کہ گزشتہ رات 10 بجے درونتا کے علاقے میں ایک گاڑی کو خفیہ ادارے کے چیک پوائنٹ پر روکا گیا. اس میں کچھ غیر ملکی تھے. جب ان کو خفیہ ادارے کے دفتر لے گئے تو وہاں جن میں ایک خاتون تھا جو رشین میں بات کرتے تھے, جب خاتون کو الگ کیا گیا ہے تو خاتون نے خود کو اڑا دیا ہے. اس حادثے میں خاتون اور ان کے ساتھ 3 بچے تھے وہ مارے گئے ہیں, اور افغانستان کے خفیہ ادارے کے ایک اہلکار مارا گیا ہے.
تو سید انور, روسی زبان بولنے والے افغانستان میں یہ کیسے ممکن؟
روسی زبان میں آپ کو معلوم ہے کہ افغانستان میں یہاں ازبک جنگجو اور چیچن کے جنگجو بھی افغانستان کے کچھ علاقوں میں موجود ہیں, اور دونوں ممالک کے باشندے جو افغانستان میں ہیں وہ رشین میں بات کر سکتے ہیں. ہو سکتا ہے کہ یہ لوگ انہی ممالک سے ان کا تعلق ہو, لیکن ابھی تک واضح نہیں ہوا ہے.
ان تفصیلات کے لیے کابل سے سید انور آپ کا بہت شکریہ. اور اب آتے ہیں پیرس, جہاں فرانسیسی وزیر خارجہ نے کہا ہے کہ کلائمیٹ چینج یا آب و ہوا میں تبدیلی پر جاری کانفرنس میں ایک دن کا اضافہ کر دیا گیا ہے. ان کے بقول کانفرنس کے اندر معاملات صحیح سمت میں جا رہے ہیں. بی بی سی عالمی سروس کے انوائرمنٹ رپورٹر نوین کھٹکا اس اجلاس کی تازہ ترین خبریں بھیجنے کے لیے پیرس میں موجود ہیں. میں نے آپ سے کچھ دیر قبل نوین سے پوچھا کہ کانفرنس کے دورانیے میں ایک دن اضافے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟
جی دیکھیے, جو خاص حساب سے جہاں جن دو خیموں کے بیچ بات نہیں بن رہی تھی, یہ جو ڈیولپ کنٹریز ہیں اور خاص کر کے فاسٹ ایمرجنگ اکنامیز کہتے ہیں بھارت اور انڈیا اور چین کی طرح, تو ان کے بیچ جو کچھ بنیادی مسئلے ہیں وہ اب تک حل نہیں ہوئی ہے, اور اسی لیے یہ 3 ڈرافٹ لا چکے ہیں اور پھر بھی بات نہیں بن رہی ہے. ہاں, ایک آدھ میں تھوڑا ادھر ادھر اگریمنٹ ہے, لیکن جو بنیادی باتیں ہیں کہ کون کتنی کاربن کاٹے کم کرے, پیسہ کون ڈالے, اور جو ڈیولپڈ اور ڈیولپنگ کنٹریز کے بیچ کی جو فرق ہے وہ رکھیں یا نہ رکھیں, اس طرح کی باتیں پر ابھی بھی گہرے ڈفرینسز ہیں,
اختلافات ہیں. تو یہ بتائیے کہ ان اختلافات کے موجودگی میں کیا کسی بڑی کامیابی, کسی بڑے بریک تھرو کی توقع کی جا سکتی ہے؟
دیکھیے, اگر آپ ان کی جو اڑانے جو پوزیشنز دیکھتے ہیں, اس سے نہیں لگتا کہ اتنی آسانی سے بات بنے گی. لیکن ایک بات ضرور ہے کہ یہ جو یہاں کے جو خاص کھلاڑی ہیں, جیسے کہ میں نے کہا کہ جو ڈیولپڈ کنٹریز ایک اور ہے اور دوسری اور جو چین اور انڈیا جیسے دیش ہیں, ان کے اوپر ایک پریشر تو ہے کہ ڈیل بنانی چاہیے, کیونکہ کوپن ہیگن میں جو فیلئر ہوئی وہ یہاں نہیں ہونی چاہیے, اس طرح کی پریشر ہے. تو یہی بات ہے کہ اب وہ کس طرح سے ایک سمجھوتا کریں گے. لوگ یہاں کہتے ہیں کہ سمجھوتا کریں گے اور گول مٹول باتیں کریں گے, شاید جو یہ گلوبل وارمنگ کی جو مسئلہ ہے اس کو خاص حل نہیں دے پائیں گے.
اچھا نوین, یہ جو کہا جاتا ہے کہ امریکہ کی آبادی دنیا کی جو آبادی ہے پاپولیشن ہے اس کا 15% ہے 15% ہے لیکن وہ جو ریسورسز جو ذرائع وہ استعمال کرتا ہے قدرتی وہ 75% یا 75% ہے تو کیا امریکہ اس بات پہ تیار ہوگا کہ وہ اپنے کاربن ایمیشن یا کاربن کا جو اخراج ہے اس کو کم کرے
دیکھیے اگر بات کریں ان کی بات سنیں تو یہ بہت بڑے بڑے باتیں کرتے ہیں لیکن پریکٹیکل حساب سے وہ ہو رہا ہے یا نہیں یہ کافی کنٹروورشیل باتیں ہیں دیکھیے ویسے امریکہ کے جو فارن منسٹر سیکرٹری آف اسٹیٹ جان کیری جو ہیں انہوں نے وہ ایک بات کہی کہ اگر آج سب کے سب امریکن نے جو ایمیشن سب بند کر دی اور آفیسز بھی کار چھوڑ کر گاڑیاں چھوڑ کر سائیکل چلانے لگے پھر بھی دنیا کی جو ہے تقریباً 65% ایمیشنز جو ہے وہ ڈیولپنگ ورلڈ سے آتی ہے یعنی کہ چین اور انڈیا کی طرف سے تو اسی لیے اگر یہ چین انڈیا جیسے دیش کچھ نہ کرے اور ہم سب کچھ کریں پھر بھی یہ مسئلہ حل نہیں ہونے والا ہے اور دیکھیے اگر یہ بات اگر آپ پرکاش جاویڑکر انڈین منسٹر سے پوچھیں اور یا چائنیز سے پوچھیں تو وہ ہنستے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہاں یہ کہنا آسان ہے لیکن اتنے سالوں سے جو کیے انہوں نے اس کا حساب کیا تو وہ جو بجٹ ہے نا کاربن کا بجٹ جھگڑا اسی پر ہے کہ کون کسے وہ بجٹ ملے اور پرابلم یہ ہے کہ جو اس جھگڑا میں جو چھوٹے چھوٹے دیش ہیں ان کے جو خاص کر کے یہ جو سیلاب کی ایشوز ہیں یا سوکھا کی ایشوز ہیں وہ اجھیل میں وہ شیڈو میں ہیں یہاں ایشو وہ ہے اور اسی لیے چنتا بھی کافی ہے
پہلے سے یہ تھے بی بی سی عالمی سروس کے انوائرمنٹ رپورٹر نوین کھٹکا پاکستان میں آب و ہوا میں تبدیلی کے وفاقی وزیر زاہد حامد بھی اس کانفرنس میں شرکت کے لیے پیرس میں ہیں نوین نے زاہد حامد سے پوچھا کہ پاکستان آب و ہوا میں تبدیلی سے متعلق کن مسائل پر زیادہ توجہ دے رہا ہے
جو ہمارے ایمیشنز ہیں گرین ہاؤس گیسز کی وہ تو بہت کم ہے 0.8% ہے ٹوٹل گلوبل ایمیشنز کا لیکن ہم بہت زیادہ اس کے کلائمیٹ چینج کے منفی جو اثرات ہیں اس سے بہت زیادہ ہم متاثر ہیں اور ہماری گلیشیئر میلٹ بھی ہے اور ہماری ڈراؤٹ ہے ڈیزرٹیفیکیشن ہے اور ہر سالانہ آپ جانتے ہیں ہمارے فلڈز آتے ہیں سپر فلڈ جو 2010 اور 2011 میں آئے تھے اس میں 15 ارب ڈالر کا ہمیں نقصان ہوا تھا اور لاکھوں لوگوں کا نہ صرف ذاتی نقصان ہوا لیکن آپ کو پتہ ہے ڈسپلیسمنٹ ہوئی سب سے زیادہ جو ہماری ضرورت ہے وہ ایک ایسا ہی میکنزم ہوئے اس اگریمنٹ میں جو کہ جو فنڈز درکار ہیں ہمیں ان سب کے پر ایکشن لینے کے لیے عمل درآمد کرنے کے لیے وہ دستیاب ہیں
ایک کرٹیسزم جو ہے کہ پاکستان خود اندر جو ہے گھر میں کلائمیٹ چینج یا انوائرمنٹل ایشوز کو خاص کوئی امپورٹنس نہیں دیتی اور اسی وجہ سے آپ لوگوں کی آئی این ڈی سی بھی اتنی دیر سے آئی ہاں
نہیں یہ غلط تاثر ہے میں بتا دوں کہ ہمیں بڑی دیر سے ایک تو جب یہ حکومت اقتدار میں آئی تو ہم نے ایک ویژن 2025 ایک لانگ ٹرم پلان شائع کیا جس میں یہ سارے جو کلائمیٹ چینج سے جو اثرات ہیں ان کو ٹیکل کرنے کے لیے اس میں سارے ہم نے پالیسی درج کی لانگ ٹرم اسٹریٹجی جس کو کہتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ پھر ہم ایک نیشنل کلائمیٹ پالیسی پہ عمل درآمد کرنے کے لیے اگلا جو 15 سال ہے 2014 سے لے کے 2030 تک ہم نے ایک فریم ورک بنایا اور اس پہ تیزی سے ہم نے عمل کر رہے ہیں آئی این ڈی سی کے حوالے سے میں صرف یہ بتانا چاہوں گا کہ لیٹ تو چلے تھوڑا ہوا مگر اس سے یہ وجہ تھی کہ ہم کوشش کر رہے تھے کہ کوئی ریلائبل ڈیٹا ہمارے پاس ہوئے جس کی بیسس پہ ہم جو پیک لیولز آف ایمیشنز ہیں وہ ہم ڈیٹرمن کر سکیں لیکن چونکہ وہ پیک لیولز کے ایکوریٹ اسیسمنٹ نہیں ہو سکتی تھی ہم آپ جانتے ہیں چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور میں بہت انویسٹمنٹ آ رہی ہے اور کئی سیکٹرز میں آ رہی ہے خاص طور پہ کمیونیکیشنز میں انرجی میں خاص بہت پروجیکٹس لگیں گے تو اس کے بیسس پہ جو ایمیشنز آنے ہیں ان کی اسیسمنٹ کے لیے ہم ایک اسٹڈی کروا رہے ہیں اور وہ اسٹڈی کے ریزلٹس آئیں گے انشاءاللہ اس کے بیسس پہ ہم پیک لیولز ڈیٹرمن کر سکیں گے اور پھر یہ پروگرام بتا سکیں گے کہ ہم اس کو کم کرنے کے لیے کب تک ہم وہ اقدامات لے سکیں گے
جی آپ نے جو یہ بتایا چائنیز جو انویسٹمنٹ کی باتیں تو ہم یہ مان لیں کہ کلائمیٹ چینج کی جو لڑائی ہے پاکستان جو لڑ رہی ہے اس میں کلائمیٹ چینج میں اس میں چائنا بہت ہی اہم الائنس ہوگا
جی یقیناً کیونکہ آپ جانتے ہیں اس کے چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور میں 40 بلین ڈالر سے زیادہ انویسٹمنٹ توقع ہے مثلاً انرجی سیکٹر میں یہ پاکستان چائنا اکنامک کوریڈور میں جو پاور پلانٹس آئیں گے ان میں لیٹسٹ ٹیکنالوجی آئے گی جو کم سے کم ایمیشنز ہوئے
پاکستان میں کلائمیٹ چینج یا آب و ہوا میں تبدیلی کے وفاقی وزیر زاہد حامد گفتگو کر رہے تھے بی بی سی عالمی سروس کے انوائرمنٹ رپورٹر نوین کھٹکا سے. اور یہاں یہ خبر آپ کو سناتا چلوں کہ بھارتی دفتر خارجہ کا کہنا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین کی درخواست پر جمعے کی شام عمران خان اور بھارتی وزیراعظم نریندر مودی کے درمیان ملاقات ہوئی ہے. بھارتی دفتر خارجہ کا کہنا ہے کہ عمران خان نے بھارتی وزیراعظم کو پاکستان آنے کی بھی دعوت دی ہے. دونوں رہنماؤں نے دونوں ملکوں کے درمیان حالیہ پیش رفت کو سراہا اور کہا کہ ان سے دونوں ممالک کے درمیان تعلقات بہتر ہوں گے. تفصیل کے لیے ہماری ویب سائٹ پر آئیے, پتہ ہے bbcurdu.com. سیربین, آپ بی بی سی کی اردو نشریات میں سن رہے ہیں.
پاکستان 20 کروڑ کی آبادی والا ملک, واحد مسلم جوہری طاقت, 4 صوبوں, قبائلی علاقوں کشمیر اور گلگت بلتستان کے لیے 4.25 لاکھ پولیس والے, دہشت گردوں کا پہلا نشانہ بننے کے باوجود وسائل اور اختیارات کے لحاظ سے کمزور اور محروم کیوں؟
لولے لنگڑے فیصلوں کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا.
پشاور کے آرمی پبلک اسکول پہ حملے کے بعد دہشت گردی کے خلاف قومی لائحہ عمل بنا, سال گزرا, پولیس اور دوسری سویلین سیکیورٹی فورسز کی حالت میں کوئی بہتری آئی؟
اتنا ڈسپلن نہیں ہے جتنا ڈسپلن ہونا چاہیے,
اور اس کے اندر ان پٹ ہے افواج پاکستان کی.
تفصیلات کے لیے سنتے اور دیکھتے رہیے بی بی سی اردو کی نشریات.
اور اب کھیل کی خبریں احمد رضا سے.
پاکستان اور انڈیا 19 مارچ کو 2016 کے ورلڈ ٹی ٹوینٹی میں دھرمشالہ کے میدان میں ٹکرائیں گے. آئی سی سی کی جانب سے آج جاری ہونے والے شیڈیول کے مطابق ٹورنامنٹ کے سیمی فائنل نئی دلی اور ممبئی میں کھیلے جائیں گے. پاکستان, انڈیا, نیوزی لینڈ اور آسٹریلیا کو سپر 10 اسٹیج کے گروپ 2 میں جگہ ملی ہے, جبکہ گروپ 1 میں جنوبی افریقہ, انگلینڈ, ویسٹ انڈیز اور سری لنکا کی ٹیمیں شامل ہیں. 8 سے 13 مارچ تک دھرمشالہ اور ناگپور میں ورلڈ ٹی ٹوینٹی کے پہلے اسٹیج کے کوالیفائنگ راؤنڈ کی فاتح 2 ٹیمیں سپر 10 میں جگہ بنائیں. کوالیفائنگ راؤنڈ میں حصہ لینے والی 8 ٹیموں کو بھی 2 گروپوں میں تقسیم کیا گیا ہے. سپر 10 مرحلے کے گروپوں کی 2-2 ٹاپ ٹیمیں سیمی فائنل میں ٹکرائیں گی. ہوبارٹ میں میزبان آسٹریلیا کے خلاف کھیلے جانے والے پہلے ٹیسٹ میچ میں ویسٹ انڈیز نے دوسرے دن کے کھیل کے اختتام پر 207 رنز بنائے, اس کے 6 کھلاڑی آؤٹ ہوئے. اس سے پہلے آسٹریلیا نے 583 رنز کا پہاڑ جیسا ہدف بنا کے اپنی پہلی دھواں دھار اننگز ڈکلیئر کی. خاص بات ایڈم ووجز اور شان مارش کی 449 رنز کی شاندار پارٹنرشپ رہی. ووجز 269 رنز پر ناٹ آؤٹ رہے, جبکہ شان مارش 182 رنز بنا کے آؤٹ ہوئے. ادھر ڈنیڈن میں میزبان نیوزی لینڈ کے خلاف پہلے ٹیسٹ میچ کے دوسرے دن کھیل ختم ہونے پر سری لنکا نے 197 رنز بنائے تھے, اس کی 4 وکٹیں گر چکی تھیں. نیوزی لینڈ نے اپنی پہلی اننگز میں 431 رنز اسکور کیے. مارٹن گپٹل 156 رنز کے ساتھ نمایاں رہے. اور کھیلوں کے لیے سالسی کی عدالت نے یو ایف اے کے صدر شیل پلاٹینی پر فٹ بال کی سرگرمیوں میں حصہ لینے پر عائد 90 دن کی عارضی پابندی کے خلاف درخواست مسترد کر دی ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اب وہ پیرس میں کل ہونے والے یورو 2016 فائنلز کے ڈرا میں حصہ نہیں لے سکیں گے.
کھیل کی خبریں آپ نے احمد رضا سے سنی. امریکی شہر جہاں دن میں 5 مرتبہ اذان گونجتی ہے, کیونکہ وہاں کی بلدیاتی کونسل میں مسلمان اراکین کی اکثریت ہو گئی ہے, اور خودبینی دنیا کے عنوان سے انسانی بافتوں, خلیوں اور مساموں کی تصاویر اور تازہ ترین خبریں, یہ سب ملے گا آپ کو بی بی سی اردو ڈاٹ کام پر. سیربین میں وقت ہوا ہے خبروں کے خلاصے کا.
پاکستان کے وزیر دفاع خواجہ آصف کہتے ہیں کہ ترکمانستان سے افغانستان کے راستے پاکستان اور بھارت آنے والا گیس پائپ لائن منصوبہ پاکستان کے لیے بہت اہمیت رکھتا ہے, اور ضرورت پڑی تو اس کے تحفظ کے لیے پاکستان طالبان پر اپنا اثر رسوخ بھی استعمال کرے گا. افغانستان کے دارالحکومت کابل کے مرکز میں سیکیورٹی حکام کے مطابق ایک کار بم دھماکہ ہوا ہے, تاہم اب تک حملے میں کسی جانی نقصان کی اطلاع نہیں ہے. پاکستان کے صوبے سندھ میں انسداد دہشت گردی کی عدالت نے سابق وفاقی وزیر ڈاکٹر عاصم حسین کو دہشت گردی کے الزام سے بری तस्दीक करते हुए उन्हें कौमी एहतसाब ब्यूरो के हवाले कर दिया है। भारत में कोलकाता की एक अदालत ने 3 बरस कबल एक खातून के साथ इज्तमाही रैप के 3 मुलजिमों को 10-10 साल कैद की सजा सुनाई है। पेरिस में आलमी हिद्दत के सदबाब के लिए जारी आलमी कॉन्फ्रेंस में फ्रांसीसी वजीर खारजा ने उम्मीद जाहिर की है कि मौसमियाती तब्दीलियों से निपटने के लिए नए आलमी मुआहदे पर कल तक इत्तफाक राय हो जाएगा। ये BBC उर्दू सर्विस है।
मासूमा मलिक थी खबरों के खुलासे के साथ। पाकिस्तान के साबिक वफाकी वजीर डॉक्टर आसिम हुसैन कौमी एहतसाब ब्यूरो की तहवील में। पाकिस्तान में कत्ल के आम जराएं में सजा पाने वाले मुजरिमों को धड़ाधड़ क्यों लटकाया जा रहा है, इनके अलावा दीगर मौजूदात पर रिपोर्टें जरा देर में। यहां इस खबर की तफसील के शामी बागी ग्रोहों के दरमियान बशर अल असद की हुकूमत के साथ मुतवक्के मुजाकरात से कबल उन उसूलों पर समझौता हो गया है जिनके तहत शामी हुकूमत से अमन बातचीत की जाएगी। इस सिलसिले में सऊदी अरब में कॉन्फ्रेंस के अख्तिताम पर मुतालबा किया गया कि एक ऐसी जमहूरी हुकूमत तश्कील दी जाए जो शाम के तमाम शहरियों की नुमाइंदगी करे। इसके अलावा कॉन्फ्रेंस के शुरका इस बात पर भी मुत्तफिक थे कि सदर बशार अल असद को इख्तदार से अलहदा होना होगा। BBC के नामा नगारों के मुरासलों के खुलासे के साथ शुमैला खान।
सऊदी अरब के दारुलहुकूमत रियाज में शाम की हिजब इख्तलाफ की जमातों और बागियों ने जिस फ्रेमवर्क पर दस्तखत किए उसमें मुजाकरात से पहले सदर बशार अल असद के अपने ओहदे से अलहदगी जैसे बड़े मुतालबे को वापस लिया गया। इजलास के चेयरमैन अब्दुल अजीज अल सगीर ने मुजाकरात के अगले मरहले की तफसीलात बताते हुए कहा कि अक्वामे मुत्तहिदा के LG की जानिब से तय किया गया है कि जनवरी के पहले 10 दिनों में एक इजलास होगा जिसमें शाम की हुकूमत और हिजब इख्तलाफ के दरमियान बुरी हुकूमत के कयाम के बारे में बातचीत होगी। रियाज कॉन्फ्रेंस में इस बात पर भी इत्तफाक हुआ है कि रियासती इदारों को दोबारा मजबूत किया जाएगा और सिक्योरिटी फोर्सेस की तंजीमें नौ की जाएगी। इजलास के अख्तिताम पर सऊदी वजीर खारजा अदील अल जुबैर का कहना था कि इस कॉन्फ्रेंस का मकसद शाम में जारी बहरान के खात्मे के लिए एक मुत्तफिका नुक्ता नजर के लिए दबाव डालना था।
सऊदी अरब को उम्मीद है कि रियाज के इजलास के जरिए शाम की हिजब इख्तलाफ के दरमियान किसी एक नुक्ते पर इत्तफाक राय पैदा हो सकता है और मैं बैन अल-अक़वामी सतह पर तमाम मुतलका फरीकों से दरख्वास्त करता हूँ कि वो शाम के बहरान के पुरअमन हल के लिए जरूरी दबाव डालें।
अमरीकी स्टेट डिपार्टमेंट के तर्जुमान जॉन किर्बी ने रियाज कॉन्फ्रेंस में होने वाली पेशरफ्त का खैर मकदम किया है और कहा है कि ये शाम में जारी खाना जंगी के खात्मे की जानिब एक अहम कदम है।
दिस वॉज एन इम्पोर्टेंट माइलस्टोन।
ये एक अहम संगे मील था जब उन्होंने जनवरी के अवाइल में तय किया कि वो हुकूमत के साथ सियासी मुजाकरात शुरू कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए अभी काफी काम करना बाकी है। मिसाल के तौर पर एक बड़ा काम मुजाकराती टीम का चुनाव है।
मशरक़ वुस्ता में BBC के नामा निगार जिम मोयर का कहना है कि रियाज कॉन्फ्रेंस इसलिए अहम है कि इसमें शामी हिजब इख्तलाफ और बागियों के हुकूमत के साथ मुजाकरात का एक वसी फ्रेमवर्क बनाया गया है। ये वो चीज है जिसका अमरीकियों को इस माह के आखिर में ईरान और रूस समेत दीगर बैरूनी ताकतों के साथ होने वाली एक और तयशुदा मुलाकात से पहले इंतजार था, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि ये सब कुछ बहुत आसानी से तय हो जाएगा।
शाम में खाना जंगी खत्म करने की कोशिशों के सिलसिले में BBC के नामा निगारों के मुरासलों का खुलासा शुमैला खान सुना रही थी। और अब चलते हैं पाकिस्तान, जहां सूबे सिंध में इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने साबिक वफाकी वजीर डॉक्टर आसिम हुसैन को कौमी एहतसाब ब्यूरो की तहवील में देने का हुक्म दिया है। इससे कबल पुलिस ने उन पर आए दहशतगर्दी का इल्जाम वापस ले लिया था। दूसरी जानिब सूबाई वजीर आला कायम अली शाह ने कहा है कि वफाकी इदारों ने सिंध पर यलगार कर रखी है। सुनते हैं कराची से नमनगर रियाज सुहेल की रिपोर्ट।
डॉक्टर आसिम को आज सिक्योरिटी के गैर मामूली इंतजाम में अदालत में लाया गया। इस मुकदमे के तफ्तीशी अफसर DSP अल्ताफ हुसैन ने अदालत को बताया कि डॉक्टर आसिम हुसैन पर दहशतगर्दी के इल्जाम में मुलविस होने के ठोस सबूत नहीं मिल सके, लिहाजा उन्हें रिहा कर दिया गया है। जिस पर अदालत ने उनसे सवाल किया कि उन्हें रिहा कर दिया गया है या किया जाएगा। तफ्तीशी अफसर ने आगाह किया कि डॉक्टर आसिम रिहा है लेकिन अदालत के एहतराम में उन्हें लाया गया है। सिंध हुकूमत और रेंजर्स में अख्तियारात की कशीदगी का अक्स अदालत में भी नजर आया जब रेंजर्स के वकला ने डॉक्टर आसिम हुसैन को बरी ना करने की दरख्वास्त की। पब्लिक प्रोसिक्यूटर का मौकिफ था कि पुलिस के तफ्तीशी अफसर ने उनसे मुशावरत नहीं की और ये बात गलत है कि डॉक्टर आसिम हुसैन के खिलाफ कोई शवाहिद नहीं है। उनके मुताबिक डॉक्टर आसिम हुसैन ने जिन दहशतगर्दों का इलाज किया वो मतलूब मुलजमान थे। लियारी अमन कमेटी का जफर बलोच और उमर कच्ची समेत दीगर के इलाज का रिकॉर्ड अदालत के पास मौजूद है। इसके अलावा डिप्टी मेडिकल अफसर भी एतराफी बयान में ये कबूल कर चुके हैं, लेकिन तफ्तीशी अफसर ने आला सियासी अख्तियारियों और आला पुलिस हुकाम के कहने पर यह किया है। ڈاکٹر آصم حسین نے اس موقع پر عدالت کو مخاطب ہو کر کہا کہ جو بل پیش کیے گئے وہ کمپیوٹر سے جنریٹ کیے گئے ہیں، ان کا کوئی میڈیکل ریکارڈ دستیاب نہیں کہ کس ڈاکٹر نے علاج کیا۔ ہسپتال کے سی سی ٹی وی کیمرہ کے ریکارڈنگ سے معلوم کیا جا سکتا ہے کہ کس طرح رینجرز نے ہسپتال کا محاصرہ کر کر ریکارڈ حاصل کیا۔ اس موقع پر قومی احتساب بیرو کے وکیل نے عدالت کو تحریری درخواست پیش کی، جس میں کہا گیا تھا کہ سرکاری زمین پر قبضے، رقومات کی غیر قانونی طریقے سے منتقلی اور دیگر معاملات میں ان سے تفتیش کرنی ہے، لہذا انہیں نیب کے تحویل میں دیا جائے، جس کے بعد عدالت نے انہیں قومی احتساب بیرو کے حوالے کر دیا۔ احتساب بیرو نے انہیں نیب کی عدالت میں پیش کر کر 7 روز کا جسمانی ریمانڈ حاصل کر لیا ہے۔ دوسری جانب سندھ کے وزیر اعلیٰ سید کاملی شاہ نے کہا ہے کہ کرپشن کے نام پر سندھ پر وفاق نے چڑھائی کر رکھی ہے، 3-4 ادارے ان سے جنگ کر رہے ہیں، اگر صوبے ناکام ہو جاتے اور وفاق کی حکومت میں کرپشن نہ ہوتی تو وہ ان اداروں کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ کراچی میں بدعنوانی کے خاتمے کے حوالے سے سیمینار سے خطاب کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا،
سندھ پر حملہ ہے وہ میں غلط نہیں کہا، ایک طرف تو ہمارے رینجرز ہیں جن کی ڈیوٹی ہے کہ وہ ہینیس کرائم جو ہے ٹارگیٹ کلنگ ہے، ٹیررزم ہے، کڈنیپنگ فار رینسم ہے، بھتا خوری ہے، 4 کرائمز پر ہم نے ان کو آتھورائز کیا تھا کہ وہ کریں، لیکن کرپشن کے سلسلے میں وہ بھی ہیں، وہ انہوں نے بھی کچھ ایفرٹ کیا ہے، نیب نے بھی ایفرٹ کیا ہے، پھر اوور اینڈ ابو دیز فرینڈز دیر از ایف آئی اے، ان کی مینڈیٹ پروونشل گورنمنٹ کے ساتھ نہیں تھی لیکن وہ بھی آ گئے ہیں یہاں۔
ادھر سندھ اسمبلی کے اجلاس کے دوسرے روز بھی رینجرز کو پولیس کے اختیارات میں توسیع کی قرارداد منظور نہیں ہو سکی، اب یہ قرارداد پیر کو پیش ہونے کا امکان ہے۔ ریاض سہیل، بی بی سی، کراچی۔
اب سے کچھ دیر قبل آپ نے پیرس میں جاری آب و ہوا میں تبدیلی سے متعلق کانفرنس کی تفصیلات سنی۔ پاکستان سے خبر ہے کہ وہاں صوبہ بلوچستان میں آب و ہوا میں تبدیلی سے بری طرح صوبہ بلوچستان بری طرح سے متاثر ہو رہا ہے۔ اس بارے میں دارالحکومت کوئٹہ میں غیر سرکاری تنظیموں کے زیر اہتمام ایک سیمینار میں ماہرین نے بتایا کہ اگر بلوچستان کو ان تبدیلیوں سے بچانے کے لیے مؤثر اقدامات نہ کیے گئے تو یہ صوبہ کھنڈر میں تبدیل ہو جائے گا۔ کوئٹہ سے نامہ نگار محمد کاظم کی رپورٹ۔
یہ سیمینار کوئٹہ پریس کلب میں پاکستان واٹر پارٹنرشپ کے زیر اہتمام منعقد ہوا، جس میں آبی ماہرین کی رائے تھی کہ بلوچستان موسمیاتی تبدیلیوں کی شدید زد میں ہے۔ اس حوالے سے پاکستان واٹر پارٹنرشپ کے چیف ایگزیکٹو سردار محمد طارق کا کہنا تھا،
بلوچستان میں سمجھتا ہوں کہ دنیا میں ایک ایسا خطہ ہے کہ جو اس کو ہم کہتے ہیں ہاٹ اسپاٹ ہے، اور جو میکسیمم امپیکٹ ہے وہ بلوچستان پہ ہوگا۔
بلوچستان کے متعدد علاقے اس وقت بھی خوشحالی کے لپیٹ میں ہیں۔ سردار محمد کا کہنا ہے کہ صورتحال میں حکومت کی جانب سے پانی کے وسائل کو بڑھانے کے لیے جو اقدامات ہونے چاہیے تھے وہ نہیں کیے گئے،
اور میں حیران ہوں کہ یہ بلوچستان کی حکومت یا پالیسی میکر آج تک کیوں سوئے ہوئے، اس کو ہم کیسے اگنور کر سکتے ہیں کہ جی پانی کی وجہ سے آپ دیکھیں کوئٹہ کا کیا حال ہو گیا۔ میرا اپنا جو خیال ہے کہ اگر یہ آپ چیزیں نہیں کریں گے تو کوئٹہ میں آپ نہیں رہ سکتے، بلکہ کئی اس کے بعد کئی اور ٹاؤن آئیں گے جہاں پہ اربنائزیشن ہوئی ہے وہ آپ کو ابنڈن کرنے پڑیں گے۔
سیمینار کے شرکا کا کہنا تھا کہ جنگلات کے تحفظ اور ان کے بڑھانے کے لیے کوئی خاطر خواہ اقدامات نہیں کیے گئے۔
انفارچونیٹلی ہم نے جب پاکستان بنا تھا تقریباً 25% فارسٹ کوریج تھا سارے پاکستان کے ایریا میں، اور ابھی وہ 3-4% رہ گیا، ہم نے خود تباہ کر کے رکھ دیا۔ آپ کا دیکھ لیں گے آپ کے جنگلات کے ساتھ کیا ہوا ہے بلوچستان میں، لکڑی کاٹ کاٹ کے۔
پاکستان واٹر پارٹنرشپ کے ڈائریکٹر بریگیڈیئر ریٹائرڈ اسلم خان نے سرائے کا اظہار کیا کہ اگر موسمیاتی تبدیلی کے مسئلے کو سنجیدہ نہیں لیا گیا تو بلوچستان کے لیے اس کے نتائج سنگین ہوں گے۔
اگر یہی حالات رہے تو بلوچستان آلریڈی کھنڈر ہے، مزید کھنڈر بننے کے امکان ہے۔
سیمینار میں ماہرین نے پانی کے وسائل کی قلت کو دور کرنے کی ضرورت پر زور دیتے ہوئے کہا کہ پانی کے وسائل میں اضافے سے بلوچستان کے ایسے 57% علاقوں کو قابل کاشت بنایا جا سکتا ہے جو بنجر پڑے ہوئے ہیں۔ محمد کاظم، بی بی سی، کوئٹہ۔
اور اب بھارت کا ذکر۔ ریاست بنگال کے دارالحکومت کولکاتہ کی ایک عدالت نے 3 برس قبل شہر کے ایک مشہور علاقے پارک سٹریٹ میں ایک خاتون کے ساتھ اجتماعی زیادتی پر 3 مجرموں کو 10-10 برس قید کی سزا سنائی ہے۔ جب یہ واردات ہوئی تھی تو اس وقت ریاست کی وزیر اعلیٰ ممتا بینرجی نے اسے فرضی واقعہ قرار دیا تھا۔ تفصیل کے ساتھ دلی سے نامہ نگار شکیل اختر۔
کولکاتہ کی سیشن عدالت نے 2 بچوں کی ماں سدھر جارڈن کے اجتماعی ریپ کے جرم میں رومان خان، نصیر خان، اور سمیت بجاج کو 10-10 برس کی قید کی سزا دی ہے. عدالت نے ان تینوں مجرموں پر 1-1 لاکھ روپے کا جرمانہ بھی عائد کیا. 5 فروری 2012 کو مجرموں نے کولکتہ کے پارک اسٹریٹ علاقے میں 37 سالہ سوزیٹ سے ایک نائٹ کلب میں دوستی کر لی تھی اور بعد میں اسی رات ایک چلتی کار میں ان کے ساتھ اجتماعی جنسی زیادتی کی واردات کی گئی. مغربی بنگال کی وزیر اعلیٰ ممتا بنرجی اس واقعے سے 1 برس قبل ہی اقتدار میں آئی تھیں. انہوں نے ریپ کے اس بہیمانہ واقعے کو ان کی حکومت کو بدنام کرنے کے لیے فرضی واقعہ قرار دیا تھا. ایک خاتون جوائنٹ پولیس کمشنر کی قیادت میں اس واقعے کی تفتیش کے بعد پولیس اس نتیجے پر پہنچی تھی کہ ریپ کے اس واقعے میں 5 افراد ملوث تھے. 2 ملزم ابھی تک گرفتار نہیں ہو سکے ہیں. تفتیش کے بعد جوائنٹ پولیس کمشنر کا بھی تبادلہ کر دیا گیا تھا. مغربی بنگال خواتین کی سلامتی کے اعتبار سے نسبتاً ایک بہتر ریاست رہی ہے، لیکن بعد میں ریاست میں ریپ کے کئی اور واقعات رونما ہونے کے بعد سوزیٹ جارڈن نے اپنی شناخت ظاہر کر دی اور احتجاج میں انہوں نے کولکتہ کی سڑکوں پر مارچ کیا تھا. سوزیٹ کا اس برس مارچ میں دماغی بخار کے سبب انتقال ہو گیا. انہوں نے انتقال سے قبل ایک انٹرویو میں کہا تھا کہ ریپ کی شکار خاتون کو مظلوم نہیں بلکہ بہادر کہنا چاہیے جو ریپ جیسی اذیت کو جھیلنے کے بعد بھی زندہ بچ گئی ہے. شکیل اختر، بی بی سی، دلی.
پاکستان میں صبح خیبر پختونخوا کے دارالحکومت پشاور میں گزشتہ برس ایک سکول پر دہشت گردانہ حملے کے بعد ملک سے دہشت گردی کے خاتمے کے لیے جب حکومت نے لائحہ عمل کا اعلان کیا تو اس کا پہلا نقطہ دہشت گردی میں ملوث افراد کی سزائے موت پر عمل درآمد تھا اور پھانسی پر لگی 7 سالہ پابندی ہٹا دی گئی. توقع یہ تھی کہ دہشت گردی کے جرم میں موت کی سزا پانے والوں کی پھانسی پر عمل درآمد ہوگا، لیکن انسانی حقوق کی تنظیموں کے اعداد و شمار کچھ اور ہی کہانی سناتے ہیں. سنیے لاہور سے نامہ نگار شمائلہ جعفری کی رپورٹ.
فیصل آباد کی نصرت پروین کے لیے گزشتہ 6 ماہ کسی قیامت سے کم نہیں تھے. نصرت عبد الباسط کی والدہ ہیں، وہی عبد الباسط جنہیں موت کی سزا ہو چکی ہے اور جن کی پھانسی حالیہ چند ہفتوں میں متعدد بار ملتوی کی جا چکی ہے. 25 نومبر کو جب آخری مرتبہ عبد الباسط کی پھانسی کی سزا مؤخر ہوئی تو ان کے خاندان کی کیا کیفیت تھی، نصرت پروین نے تفصیل بتائی.
نہ یہاں چین ہوتا تھا، نہ وہاں بیٹھا جاتا تھا اور کوئی سمجھ نہیں آ رہی تھی. کبھی تو ہم کہتے تھے کہ اللہ میاں ہمارے ساتھ ایسے نہیں کرے گا، نہیں ہوگا ایسے. تو کبھی سوچتے تھے کہ کچھ بھی ہو سکتا ہے، ہمیں کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی، کچھ پتہ بھی نہیں تھا ہمیں کہ ہونا ہے کہ نہیں ہونا، کہ کیا ہونا ہے. یہ تو اس کو پتا ہوتا ہے نا جس پہ گزر رہی ہوتی ہے. جیسے پاگلوں والی حالت تھی، ہمارا کوئی سمجھ نہیں ہمیں آ رہی تھی.
عبد الباسط جیل میں دوران سزا ایک ایسی بیماری کا شکار ہوئے جس سے ان کا نچلا دھڑ مفلوج ہو چکا ہے، اور چونکہ ملک کے قانون میں معذور افراد کو پھانسی لگانے کا واضح طریقہ موجود نہیں، عبد الباسط کی موت کی سزا پر عمل درآمد حکومت کے لیے ایک مخمصہ بنا ہوا ہے. گزشتہ برس کے پشاور سکول حملے کے بعد ملک سے دہشت گردی کے خاتمے کے لیے حکومت نے لائحہ عمل کا اعلان کیا تو اس کا پہلا نقطہ دہشت گردی میں ملوث افراد کی سزائے موت پر عمل درآمد تھا. حملے کے فوراً بعد سزائے موت پر لگی 7 سالہ پابندی ہٹا دی گئی. پابندی اٹھائے جانے کے بعد توقع یہ تھی کہ جیلوں میں موجود دہشت گردی کے الزامات کے تحت موت کی سزا پانے والوں کی پھانسی پر عمل درآمد ہوگا، لیکن انسانی حقوق کی تنظیموں کے اعداد و شمار کچھ اور ہی کہانی سنا رہے ہیں. سزائے موت کی مخالفت کرنے والی غیر سرکاری تنظیم جسٹس پاکستان پروجیکٹ کے مطابق گزشتہ دسمبر سے اب تک ملک میں 305 افراد کو تختہ دار پر لٹکایا گیا، جن میں محض 63 افراد ایسے تھے جنہیں دہشت گردی کے الزامات کے تحت موت کے گھاٹ اتارا گیا، جبکہ 183 ایسے افراد پھانسی پر چڑھائے گئے جو دوسرے جرائم میں ملوث تھے. تنظیم کی لیگل ڈائریکٹر مریم حق کہتی ہیں،
جو عدالتی پروسیس سارا ہوتا اگر وہ بالکل ٹھیک ہوتا، اس میں ٹرانسپیرنسی ہوتی، اس میں فیئرنیس ہوتی، تو پھر امیر لوگ کیوں نہیں ہیں سزائے موت کے اوپر؟ اگر آپ سزائے موت کی پاپولیشن دیکھیں تو سب سے جو غریب تر لوگ ہیں وہ سزائے موت کے اوپر ہیں. کیوں؟ کیونکہ ان کو صحیح وکیل نہیں دیے جاتے، سسٹم کے اندر اتنی خامیاں ہیں، صحیح ایویڈنس نہیں پیش کی جاتی.
انسانی حقوق کی تنظیموں کے مطابق ملک میں لگ بھگ 28 جرائم ایسے ہیں جن پر موت کی سزا ہو سکتی ہے، اور اس وقت ملک کی جیلوں میں ان افراد کی تعداد تقریباً 7,500 ہے جو عدالتی عمل مکمل ہونے کے بعد اس سزا کے منتظر ہیں. انسانی حقوق کی تنظیموں کا واویلا اپنی جگہ، اس معاملے پر حکومت کا موقف 2 ٹوک ہے. تجارت کے وفاقی وزیر خرم دستگیر خان کہتے ہیں،
یہ ایشو اٹھتا ہے کہ جی شاید کسی نابالغ کو سزائے موت دی جا رہی ہے،
کسی اپاہج کو دی جا رہی ہے، وہاں اس کا قانونی طور پر ایکشن ہوا ہے، سزائے موت کو روکا بھی گیا ہے وہاں ان کیسز میں، لیکن کہ سزائے موت پاکستان کے قانون کا حصہ ہے اور رہے گا. تو آپ کے تحفظات اپنی جگہ پر ہیں، جس طرح اس پہ عمل درآمد اپنی جگہ پر ہیں، لیکن جس طرح باقی ممالک کے قوانین کا حصہ، یہ ہمارے قانون کا حصہ.
ایمنسٹی انٹرنیشنل کے مطابق پاکستان ایک ہی سال میں دنیا کا سب سے زیادہ پھانسیاں دینے والا ملک بن گیا ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ اس سب کے باوجود معاشرے سے کس حد تک جرائم کا خاتمہ ہو سکا. شمائلہ جعفری، بی بی سی نیوز، لاہور.
اور اسی خبر، اسی رپورٹ کے تناظر میں نامہ نگار شمائلہ جعفری نے حقوق انسانی کمیشن پاکستان کے قومی رابطہ کار حسین نقی سے پوچھا کہ دہشت گردی میں موت کی سزا پانے والوں کے مقابلے میں قتل کے عام مقدمات کے مجرموں کو زیادہ تعداد میں پھانسیاں کیوں دی گئیں.
اس میں ہمارا جو اسٹیبلشمنٹ ہے اس کے اندر بعض لوگ جو ہیں ان کو بغیر کہے ہوئے، یعنی اعلان کیے بغیر، ان کو ایک طریقے سے پروٹیکشن حاصل ہے. کچھ ان میں سے شاید ایسے بھی ہیں کہ جو ان کی تنظیموں کی طرف سے یا ان کے جو سرپرست ہیں ان کی طرف سے بہت، یعنی یہاں کے سربراہ وردہ لوگوں کو، ان کو تھریٹس ہیں، یا کسی نے ممکن ہے یہ بھی اس قسم کی باتیں ہوں، کیونکہ کوئی وجہ سمجھ میں نہیں آتی ہے. بھائی آپ نے جب یہ کہا تھا کہ دہشت گردوں کے لیے یہ قانون بن رہا ہے، ان کو پھانسی دینا چاہتے ہیں، تو کم از کم اس وقت تک جتنے لوگ دہشت گردی کے جنونلی الزام میں ان کو سزا ہوئی تھی، آپ نے ان کو پھانسی دی ہوتی ان کو، تو ان میں سے تو بہت سارے لوگ جیل توڑ کے بھاگے، بلکہ ان کو جیل توڑنے میں بھی ان کی اعانت کی گئی.
حقوق انسانی کمیشن پاکستان کے رابطہ کار حسین نقی گفتگو کر رہے تھے نامہ نگار شمائلہ جعفری سے. برصغیر کی فلمی دنیا کے انتہائی مقبول اداکار دلیپ کمار کی 93 سالگرہ آج ان کے آبائی شہر پشاور میں منائی گئی. سالگرہ کی تقریب میں ان کی بیوی اور بالی ووڈ اداکارہ سائرہ بانو نے بذریعہ ٹیلی فون شرکت کی اور کہا کہ دلیپ مزے میں ہیں. ان کی سالگرہ کا کیک نامہ نگار عزیز اللہ خان نے بھی کھایا. سنتے ہیں ان کی رپورٹ.
دلیپ کمار کی سالگرہ کلچر ہیریٹیج کونسل کی جانب سے منائی گئی. اس موقع پر دلیپ کمار کی اہلیہ اور سابق فلم سٹار سائرہ بانو نے ٹیلی فون پر بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ دلیپ کمار کی صحت بہتر ہے.
اللہ کی قدر سے صحت اچھی ہے، لیکن آپ سمجھ سکتے ہیں کہ تھوڑا بہت اتار چڑھاؤ تو زندگی میں ہوتا ہے سب کی صحت کے ساتھ. وہ میرے ساتھ بھی ایسا ہی ہے، آپ کے ساتھ بھی ایسا ہی ہے. جیسے جیسے ایک سال انسان کا بڑھ جاتا ہے عمر میں، تو کبھی طبیعت ناساز رہتی ہے، کبھی امید بھی ہوتی ہے، لیکن الحمدللہ ٹھیک ہے، بہت اچھے ہیں.
سائرہ بانو بات چیت کے دوران دلیپ کمار کو یوسف میاں کہتی رہی اور ان کے لیے یہ دعائیں کرتی رہی کہ ان کا سایہ ان پر ہمیشہ رہے اور ان کا اقبال بلند ہو. اس موقع پر شبانہ اعظمی کے بھائی خالد اعظمی اور اداکارہ شگفتہ علی نے بھی دلیپ کمار کی شخصیت پر بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ دلیپ کمار جتنا پشاور کے ہیں اتنے ہی بھارت کے ہیں. اور
دلیپ کمار کی سالگرہ پشاور میں، یہ تھی عزیز اللہ خان کی رپورٹ. اور اب ہفتہ وار فیچر کھیل کے میدان سے.
یہ ہے کہ کہاں تک ہم انتظار کریں گے اس کا.
یہ بار بار بی سی سی آئی کی منتیں کرنے میں اپنے کو وہ گندا کریں گے، اپنے کو خراب کر رہے ہیں.
Your people are getting killed. Will you break cricket? Of course, as I'll say no.
بنیا تولتا نہیں، اور وہ ہیں کہ کہتے ہیں کہ بھیا پورا تول، تو نے یہی وعدہ کیا تھا.
مارچ اپریل میں پاکستان ورسز ایجپٹ سیریز ہو،
پاک بھارت کرکٹ سیریز، انتظار کی آنکھ پچولی. شہریار خان کی بےتابی، لیکن انوراگ ٹھاکر اپنا فیصلہ دے چکے. اور کیا پاکستان میں انٹرنیشنل اسکواش واپس آئے گی؟ کھیل کے میدان سے عبدالرشید شکور کا سلام. توقعات اور خدشات کی آنکھ مچولی میں پاک بھارت سیریز کسی فیصلے پر پہنچنے کی منتظر ہے، لیکن انتظار ہے کہ طول پکڑتا جا رہا ہے. دو ٹیسٹ میچز، 5 ون ڈے اور 2 T20 کی مکمل سیریز سکڑ کر محدود اوورز کے چند میچوں میں سمٹتے ہوئے متحدہ عرب امارات سے اب سری لنکا منتقل ہو چکی ہے. لیکن بھارت سب کچھ منوا کر بھی اصل بات نہیں مان رہا، اور وہ ہے سیریز کھیلنا. بھارتی کرکٹ بورڈ کے سیکرٹری انوراگ ٹھاکر بھارتیہ جنتا پارٹی کے رکن پارلیمنٹ بھی ہیں. سنیے پاک بھارت کرکٹ سیریز پر ان کی رائے کیا ہے.
دیر از فائرنگ آن دا بارڈر، یور
people are getting killed, will you break it? Of course, yes, I'll say no. Any Indian will say no to that. But at the same time, Pakistan has to be serious on the issue of terror.
Anurag Thakur ne jaise kuch bhi na kaha, lekin sab kuch keh bhi gaye. Dusri janib, Pakistan Cricket Board ke chairman Shahryar Khan is series ke baare mein aakhri faisla karne ka waqt kai baar badal chuke hain.
ये सीरीज का तो मैं समझता हूँ कि इसमें अब कोई गुंजाइश नहीं रही, तो दम नहीं तोड़ा है, लेकिन अब ये है कि कहाँ तक हम इंतजार करेंगे इसका।
जो उन्होंने साइन किया है उसको नहीं मान रहा, तो इस वजह से अब नहीं होती तो नहीं होती, ये समझना कि हम घुटने टेक लेंगे इसकी वजह से, ये गलत है।
मैंने इस मामले पर बात करने के लिए ICC के साबिक सदर एहसान मानी को जहमत दी और उनसे मेरा पहला सवाल यही था कि क्या भारत पाकिस्तान से क्रिकेट खेलने में संजीदा है।
ये मैं नहीं कह सकता कि है या नहीं, मगर ये एक बात साफ हमारे सामने आ गई कि वो जो भी वजह है उसकी वजह से वो डिसीशन नहीं ले सकते। शायद उनका बोर्ड भी इंतजार कर रहा हो अपनी गवर्नमेंट का, मगर दिन ब दिन टाइम कम हो गया है और अब ये सूरत हाल है कि सीरीज अप करना बहुत ज्यादती होगी खिलाड़ियों पर भी, पाकिस्तानी प्लेयर्स पर, बोर्ड पर भी, उनको फायदा नहीं होगा बोर्ड को अप करने से इतने लास्ट मिनट पर। मेरे तो ख्याल में PCB को कुछ नहीं करना चाहिए, इसको इग्नोर करें इस मामले को, ये जो भी इनिशिएटिव है वो BCCI से आने दें, क्योंकि अब ये तो अब करना पाकिस्तान क्रिकेट को फायदा नहीं होगा।
एहसान मानी से मेरा अगला सवाल था कि शहरयार खान BCCI को हर दूसरे रोज नई डेडलाइन देते हुए दिखाई देते हैं, हर रोज एक नया बयान, क्या सूरत हाल इससे भी मुतासिर हुई है?
देखिए, ये शहरयार साहब ये पैगाम भी दे रहे हैं बोल को, उन्हें खुद नहीं पता, बस वो एक अपनी ख्वाहिश है उनकी क्या खेलने पाकिस्तान इंडिया के खिलाफ, मगर मैं फिर कहता हूँ कि अब पाकिस्तान बोर्ड का कोई खास फायदा भी नहीं होगा, उनका जो मकसद था कि शायद कुछ पैसे बन जाएं, इस तरह पैसे बनाना कोई फायदेमंद बात नहीं है। वो तीन मैचेस एट द मोस्ट, तीन वन डेज और तीन ODIs खेल लेंगे वो, और हमारे प्लेयर्स भी तैयार नहीं है अभी, मेंटली तैयार नहीं होंगे, सब लोग अपने घर बैठे हुए हैं। मेरे बोर्ड में एक बड़ी क्लियर लीडरशिप होनी चाहिए, बड़ा क्लियर हेडेड वो उनको डिसीजन लेना चाहिए कि अब हमारे पास टाइम नहीं है। कोई और बोर्ड दुनिया में इस तरह लास्ट मिनट तक इंतजार नहीं करता जो जिस तरह हम लोगों ने किया है। ये बार बार एक्सटेंड करना और उम्मीद रखना कि शायद हो जाए, इससे कोई फायदा नहीं होगा, नुकसान ही होगा पाकिस्तान क्रिकेट को।
एहसान मानी से मेरा आखिरी सवाल ये था कि भारत की तरफ से इजाजत के लिए इतना ज्यादा वक्त लेना क्या जाहिर करता है? क्या ये मामला इतना पेचीदा है कि भारतीय हुकूमत कोई फैसला नहीं कर पा रही?
जो टैक्टिक्स हैं ये टिपिकल है BCCI का, जिस तरह वो बिहेव करते हैं, उनने ये देख लिया कि PCB कमजोर है और उसकी वजह से वो तंग कर रहे हैं PCB को। अगर PCB एक स्ट्रॉन्ग स्टैंड लेता है, इनफैक्ट PCB को तो ये करना चाहिए था कि ICC के साथ ये टेकअप करना चाहिए कि एक तरफ से आप कहते हैं कि जी गवर्नमेंट इंटरफेरेंस नहीं होनी चाहिए, और आपने श्रीलंकन नुमाइंदे को बोर्ड मीटिंग में अटेंड करने दिया एज एन ऑब्जर्वर, ये कहकर के जी आपके बोर्ड में गवर्नमेंट की इंटरफेरेंस है। इससे बड़ी क्या इंटरफेरेंस हो सकती है कि जहाँ दो कंट्रीज ने एक MOU साइन किया हुआ है और उनके आपस में 6 सीरीज होंगी अगले 8 साल में और उसमें गवर्नमेंट इंटरफेरेंस हो रही है, तो इसमें PCB को एक प्रिंसिपल स्ट्रॉन्ग स्टैंड ICC के थ्रू लेना चाहिए था। ये बार बार BCCI की मिन्नतें करने में अपने को वो गंदा करेंगे, अपने को खराब कर रहे हैं। PCB को इसमें अब BCCI से भी बात नहीं करनी चाहिए और किसी को पब्लिक में भी नहीं बात करनी चाहिए, ये मामला जाके उनको ICC में उठाना चाहिए।
इंतजार की सूली पर लटकी इस पाक भारत क्रिकेट सीरीज के बारे में सरहद के दोनों जानेब मुख्तलिफ सोच पाई जाती है। हमारे साथी शफी नकी जामई ने अपने मखसूस अंदाज में इसका जायजा लिया है।
बात क्या, पहले तो लतीफा सुन ले। उनसे पूछा कि शादी हो गई, उन्होंने जवाब दिया कि हाँ लेकिन 50%। इन्होंने कहा कि हाँ क्या मतलब, शादी तो होती है या नहीं होती, ये 50% शादी का क्या मतलब? इन्होंने जवाब दिया मेरी तरफ से हाँ है। लगता है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की मिसाल 50% शादी के मानने है कि इनकी तरफ से हाँ है, लेकिन भारत मान के नहीं देता। लेकिन लगता यह भी है कि भारत को भी हाँ या ना कहने में बड़ी लाज आती है, ये कही है कि मजा आता है। और इस तमाम अरसे में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन शहरयार खान के बयान की एक लंबी चौड़ी फेरिस्त मौजूद है, जिसमें उन्होंने बाकायदगी से भारतीय क्रिकेट बोर्ड को पाकिस्तान से खेलने के माहदे की पासदारी याद दिलाई कि देखें आप पहले कबूल यहाँ कर चुके हैं, अब मुकरिएगा मत। ایک دو بار وہ جوشیلے انداز میں یہ بھی کہہ چکے ہیں کہ ماضی میں بھی ہم بھارت سے نہ کھیلنے کی وجہ سے مالی فائدے سے محروم رہے, تو اس بار بھی اگر ہم نہ کھیلے تو اس کے بغیر بھی گزارا کر لیں گے. یعنی تو نہیں اور صحیح اور نہیں اور صحیح. شہریار خان صاحب کا یہ بیان بھی ریکارڈ پر ہے کہ اگر پاک بھارت سیریز نہ ہوئی تو حکومت پاکستان پاکستانی ٹیم کو بھارت میں ہونے والے ورلڈ ٹی ٹوینٹی میں شرکت سے روک سکتی ہے. ان کے اس بیان کی توثیق پاکستانی وزیر داخلہ چودھری نثار علی بھی کر چکے ہیں کہ پاکستانی کرکٹ ٹیم کو کسی صورت میں بھی بھارت جا کر نہیں کھیلنا چاہیے. شہریار خان کے اتنے سارے بیانات سے قطع نظر اس حقیقت کو بھی کوئی جھٹلا نہیں سکتا کہ بھارتی کرکٹ بورڈ پاکستان کرکٹ بورڈ کے ساتھ مفاہمت کی یادداشت پر دستخط کر چکا ہے کہ اس نے 8 سال میں پاکستان کے ساتھ 6 سیریز کھیلنی ہیں, اور یہ سب کچھ بگ تھری کی حمایت کا نتیجہ ہے. پاکستان کرکٹ بورڈ نے بگ تھری کی حمایت اسی شرط پر کی تھی کہ بھارت پاکستان سے کھیلے گا. ان دنوں بی سی سی آئی کے سیکرٹری انوراگ ٹھاکر کے تازہ ترین بیان کی بہت چرچا ہے, جس میں انہوں نے کہا ہے کہ اگر بھارت پاکستان سے آئی سی سی کے ایونٹس اور ایشیا کپ میں کھیل سکتا ہے تو پھر دو طرفہ کیوں نہیں بھیا. لیکن پاک بھارت سیریز کی موجودہ فضا بھی انہی کے بیانات سے متاثر ہوئی تھی جب انہوں نے شہریار خان کی جگموہن ڈالمیا سے اس سال مئی میں ملاقات کے بعد یہ بیان داغ دیا تھا کہ ان کی سمجھ سے یہ بات باہر ہے کہ ایسے ملک کے ساتھ کرکٹ کھیلنے کے کیا معنی جو دہشت گردوں کو پناہ دیتا ہے جو ہمارے ملک پر حملے کے مرتکب ہیں. اور انہی کا یہ بیان بھی ریکارڈ پر ہے کہ دہشت گردی اور کرکٹ ساتھ ساتھ نہیں چل سکتے. تو اس کو یوں دیکھیں کہ پاکستان اور بھارت کی محبت اور نفرت میں اگر کسی کا سب سے زیادہ نقصان ہے تو وہ ہے بیچاری کرکٹ. ایک زمانہ تھا جب اسی کرکٹ ڈپلومیسی نے دونوں ملکوں کے کشیدہ تعلقات کو معمول پر لانے میں کلیدی کردار ادا کیا تھا, لیکن اب یہی کرکٹ سیاست اور سرکار کے رحم و کرم پر ہے. عرب بھی بنیا تولتا نہیں, اور وہ ہیں کہ کہتے ہیں کہ بھیا پورا تول تو نے یہی وعدہ کیا تھا.
وہ دن گئے جب پاکستان اسکواش کا فاتح عالم تھا اور یہاں پر باقاعدگی سے ورلڈ اوپن اور پاکستان اوپن جیسے اہم مقابلے بھی ہوا کرتے تھے. اب ایسا کیوں نہیں ہے یہ ایک لمبی بحث ہے, لیکن ہر کوئی چاہتا ہے کہ اگر ورلڈ چیمپئن نہ سہی تو کم از کم پاکستان کسی عالمی مقابلے کی میزبانی تو دوبارہ کرے. گزشتہ دنوں عالمی رینکنگ کے 2 صفحے اول کے مصری کھلاڑی کراچی آئے اور یہاں ایک نمائشی میچ کھیلا. ان دونوں کھلاڑیوں کو پاکستان لانے والے جہاز مسعود تھے جو خود اسکواش کے کھلاڑی اور کوچ ہیں اور امریکہ میں رہتے ہیں. میں نے جہاز مسعود سے مصر کے ان کھلاڑیوں کے نمائشی میچ کا مقصد جاننا چاہا.
ساری محنت اسی کے لیے ہو رہی ہے کہ پاکستان کی اسکواش کو ریوائیو کیا جائے, انٹرنیشنل پلیئرز کو یہاں بلایا جائے. یہ سارا اس کا ایک پلان تھا, ایک پروسیجر تھا. پاکستان کو دکھانا تھا کہ پاکستان سیف کنٹری ہے, اگر ٹاپ 10 کے پلیئر یہاں پہ آ سکتے ہیں تو کوئی بھی یہاں پہ آ سکتا ہے ایونٹ کرنا ہے.
میرا جہاز سے اگلا سوال تھا کہ یہ تو ایک میچ تھا, لیکن اس کے بعد بھی کچھ ہوگا یا پھر پاکستانی اسکواش کورٹس میں پھر وہی خاموشی؟
نیکسٹ اسٹیپ یہ ہے کہ مارچ اپریل میں پاکستان ورسز ایجپٹ سیریز ہو, اس کے بعد پاکستان ورسز انٹرنیشنل پلیئرس کی سیریز ہو, تاکہ ہمارے پاکستانی پلیئرس کو اس سے فائدہ ہو. جو ہمارے پلیئرس لیکنگ کر رہے ہیں میچ کانفیڈینس کی, اور انٹرنیشنل میچز یہاں پر نہیں ہو رہے ہیں, پلیئرس ان کو میچز نہیں مل پا رہے ہیں.
اور آخر میں ایشین اسپورٹس بیٹ, لاہور سے سلطان محمود.
بینکاک میں پاکستان کے پروفیشنل باکسر محمد وسیم نے انڈونیشیا کے شوپار یانتو ڈوگلو کو 3rd round میں ناک آؤٹ کر کے سپر فلائی ویٹ ٹائٹل جیت لیا. اکتوبر میں پہلی فائٹ میں انہوں نے ساؤتھ کوریا کے باکسر کو بھی ناک آؤٹ کیا. ڈیوس کپ ٹینس ٹورنامنٹ کا ایشیا اوشیانا زون گروپ 1 کا میچ مارچ کی 4 تاریخ سے پاکستان اور چین کے درمیان کھیلا جائے گا. انڈیا کے شہر رائے پور میں آسٹریلیا نے مینز ہاکی ورلڈ لیگ جیت لی. فائنل میں آسٹریلیا نے بیلجیم کو 2-1 سے ہرایا. سری لنکا بلائنڈ کرکٹ ٹیم آئندہ مارچ پاکستان کا دورہ کرے گی. وہ پاکستان بلائنڈ کرکٹ ٹیم کے خلاف مارچ کی 10 تاریخ سے 3 T20 اور 3 ون ڈے میچز کھیلے گی.
اسی کے ساتھ اب عبدالرشید شکور کو بھی اجازت دیجیے.
کھیل کے میدان سے کے ساتھ سیربین اختتام پذیر ہوا. آج پروگرام کے ایڈیٹر تھے ثقلین امام, پروڈیوسر فیاض احمد, لندن میں اسٹوڈیو مینیجر تھے رابن شروڈر, اور اسلام آباد میں اسرار الحق. عمر آفریدی کو سیربین کی ٹیم کے ساتھ اجازت, خدا حافظ. چلتے چلتے خبروں کا خلاصہ معصومہ ملک سے.
پاکستان کے وزیر دفاع خواجہ محمد آصف کہتے ہیں کہ ترکمانستان سے افغانستان کے راستے پاکستان اور بھارت پہنچنے والی تاپی گیس پائپ لائن کے تحفظ کے لیے پاکستان طالبان پر اپنا اثر رسوخ استعمال کرے گا. افغان طالبان کا کہنا ہے کہ دارالحکومت کابل میں اسپین کے سفارت خانے کے قریب انہوں نے ایک کار بم حملہ کیا ہے اور اطلاعات ہیں کہ یہاں لڑائی اب بھی جاری ہے. بھارت میں کولکاتہ کی ایک عدالت نے 3 برس قبل ایک خاتون کے ساتھ اجتماعی ریپ کے 3 مجرموں کو 10-10 سال قید کی سزا سنائی ہے. فرانسیسی وزیر خارجہ نے امید ظاہر کی ہے کہ پیرس کانفرنس کل اپنے اختتام تک موسمیاتی تبدیلیوں سے نمٹنے کے کسی نئے عالمی معاہدے پر پہنچ جائے گی. شام سے اطلاعات ہیں کہ کردوں کے کنٹرول والے علاقے تلتمر میں 3 کار خودکش بم حملے ہوئے ہیں جن میں کم از کم 20 افراد مارے گئے ہیں. کینیڈا کا پہلا فوجی طیارہ شامی پناہ گزینوں کو لے کر ٹورنٹو پہنچ گیا ہے. یہ بی بی سی اردو سروس ہے.